السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. تو حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
پاناما کیس میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں فوج اپنا قانونی کردار ادا کرے گی. کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
عدالت عظمیٰ کے بارے میں بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا. سیاستدانوں سمیت سب کی ذمہ داری ہے کہ عدالتوں کے احترام کو یقینی بنائیں. چیف جسٹس کے ریمارکس. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی کشمیر میں طلبہ اور پولیس کے درمیان تازہ جھڑپیں, کئی زخمی. مشتبہ عسکریت پسندوں نے حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر کو قتل کر دیا. میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل. تفصیلات ذرا دیر بعد.
ریاست چھتیس گڑھ میں نکسلیوں کے حملے میں CRPF کے 24 جوان ہلاک. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں, افغانستان کے شمالی علاقے مزار شریف میں ایک فوجی اڈے پر حملے میں 100 سے زائد فوجیوں اور دیگر افراد کی ہلاکت کے بعد افغانستان کی فوج کے سربراہ اور وزیر دفاع نے استعفیٰ دے دیا ہے. صدر اشرف غنی نے پیر کو یہ استعفے منظور کر لیے ہیں. اور امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس پیر کو افغانستان پہنچے ہیں. اس دورے کا پہلے سے اعلان نہیں کیا گیا تھا. فرانس کے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے کے ابتدائی نتائج کے مطابق ایمانوئل میکرون اور تارکین وطن کی مخالف میرین لے پین دیگر امیدواروں سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں, لیکن درکار 50% ووٹ حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اب ان کے درمیان 2 ہفتوں بعد دوسرے اور حتمی مرحلے کا انتخاب ہوگا. امریکہ میکسیکو سرحد کے ساتھ دیوار تعمیر کرنے کا تنازعہ پھر زور پکڑ رہا ہے, اور امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے. شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے ذریعے پیانگ یانگ نے دھمکی دی ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو ڈبونے کے لیے تیار ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وائٹ ہاؤس سے جاپان اور چین کے رہنماؤں کو علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کر کے شمالی کوریا سے متعلق تحفظات پر تبادلہ خیال کیا ہے. اور پاکستانی کرکٹر یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز بنانے والے پہلے پاکستانی اور دنیا کے 13ویں بیٹسمین بن گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی فوج نے پیناما کیس کی تفتیش کے لیے قائم ہونے والی مشترکہ JIT ٹیم میں شفاف انداز میں کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے جاری ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے, جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان کی فوج کا پہلا رد عمل ہے. JIT میں انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے عہدیدار بھی شامل ہوں گے. مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ پاناما لیگ سے متعلق تحقیقات کے لیے عدالت عظمیٰ نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے, فوج اپنے نمائندوں کے ذریعے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں شفاف اور قانون کے مطابق کردار ادا کرے گی. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے گزشتہ ہفتے اپنے فیصلے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کا حکم دیا تھا, جس میں اسٹیٹ بینک, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور قومی احتساب بیورو کے علاوہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کا نمائندہ بھی شامل ہوگا. فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں پیر کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں پاناما لیگ سے متعلق دائر درخواستوں پر گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ کا سنایا جانے والا فیصلہ بھی زیر بحث آیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں فوج شفاف اور قانونی طریقے کے مطابق اپنا کردار نبھائے گی. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک مرکزی رہنما اور صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا,
دیکھیں جو ISPR نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلے کی ایک تائید کی ہے.
عدالت عظمیٰ نے حکومت سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم 7 روز میں تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ یہ کمیٹی رکوم کی بیرون ملک ترسیل اور جائیدادوں کے بارے میں شریف خاندان سے متعلق سامنے آنے والے الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں حسین اور حسن نواز کو تحقیقاتی عمل کا حصہ بننے کا کہا تھا۔ قیام کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو 60 دنوں میں اپنا کام مکمل کرنا ہے، جبکہ اس دوران کمیٹی ہر 15 دنوں کے بعد تفتیش میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائے گی۔ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جائے گی، تاہم حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت تک مستعفی ہو جائیں جب تک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اپنا کام مکمل نہیں کر لیتی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے سیاسی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ عدلیہ پر بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے پیناما کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں اختلافی نوٹ دیے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں میڈیا پر اس سلسلے میں بہت زیادہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ عدالتوں سے انصاف چاہتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ بدعنوانی دور کر کے آگے بڑھا جائے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدالتیں قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں جس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ بات پیر کو اسلام آباد کے علاقے بنی گالا میں غیر قانونی تجاوزات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کہی۔ انہوں نے یہ نوٹس حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے خط کے ذریعے توجہ دلانے پر لیا تھا، جس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ سماعت کے دوران عمران خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور اس موقع پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے اپنے ریمارکس میں کہا کہ قوم کے ایک رہنما ہونے کے ناطے ان سمیت سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدلیہ کے احترام کو یقینی بنائیں۔ چیف جسٹس کے یہ ریمارکس ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب گزشتہ ہفتے ہی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما پیپرز کے معاملے پر وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں کی بابت تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس عدالتی فیصلے پر بعض سیاسی حلقوں کی طرف سے شدید تنقید دیکھی جا رہی تھی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے سماعت کے دوران عمران خان سے غیر رسمی طور پر گفتگو میں مزید کہا کہ دنیا بھر میں عدالتی فیصلوں میں اختلافی نوٹ لکھے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے علاوہ کہیں ان پر اتنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ ان کے بقول لوگ عدالتوں پر اعتماد کی وجہ سے ان سے رجوع کرتے ہیں، اور ملک میں عدالت عظمیٰ کے بارے میں پیدا کی جانے والی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون خاص طور پر تحریک انصاف کے رہنماؤں پر یہ الزام عائد کرتی آئی ہے کہ وہ احتجاج کی آڑ میں ملکی اداروں کی تضحیک اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی خیالات کا اعادہ حکمران جماعت کے ایک رہنما اور پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے پیر کو لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کیا۔
پاکستان کے عوام اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک رٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے خارج ہوتی ہے، وہ ناقابل سماعت ٹھہرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں میں حد تک امیز حد تک جو ہے وہ عدالتوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، اس کے بعد لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جاتا ہے، وہی ریٹ جو ہے وہ قابل سماعت ٹھہر جاتی ہے۔
تحریک انصاف ان الزامات کو مسترد کرتی ہے، اور سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت کے بعد عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس نے ملکی اداروں کو ان کے بقول تباہ کر دیا ہے، جبکہ وہ پوری طرح عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔
ادارے تو پاکستان کے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ جب آپ کرپشن کرتے ہیں، ایک ملک کا سربراہ وہ کرپشن کر ہی نہیں سکتا اگر ادارے تکڑے ہوں، اگر ادارے مضبوط ہوں۔ چیف جسٹس کو میں نے یہ یقین دلایا ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی قوم کو اگر کہیں سے امید ہے تو وہ پاکستان کی عدلیہ سے اور سپریم کورٹ سے ہے۔ اور میں ابھی بھی وہ جو 5 ججز نے جس طرح کی ہیئرنگ کی اور جو انہوں نے ججمنٹ لکھی ہے، یہ بھی پاکستان میں ایک نئی تاریخ بنی ہے۔
تحریک انصاف سمیت حزب مخالف کی بعض دیگر جماعتوں نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی کارروائی شروع ہونے سے قبل وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رکھا ہے، تاکہ ان کے بقول یہ ٹیم آزادانہ طور پر اپنا کام کر سکے۔ لیکن حکومت ان مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے وزیراعظم اور ان کے بچے تحقیقاتی ٹیم سے پوری طرح تعاون کریں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پاکستانی کرکٹر یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز بنانے والے پہلے پاکستانی اور دنیا کے 13ویں بیٹسمین بن گئے ہیں. انہوں نے یہ اعزاز ویسٹ انڈیز کے خلاف جمیکا میں پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز ایک چوکا لگا کر حاصل کیا. یونس خان نے 116 ٹیسٹ میچوں کی 208 اننگز میں 53 کی اوسط سے یہ سنگ میل عبور کیا ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی سینچریوں کی تعداد 34 ہے جبکہ وہ 32 نصف سینچریاں بھی بنا چکے ہیں. انہیں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے ہر ملک کے خلاف سینچری بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے. ٹیسٹ کیریئر میں ان کا سب سے زیادہ انفرادی سکور 313 رنز ہے جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف بنایا تھا. ان کی ڈبل سینچریوں کی تعداد 5 ہے. اور پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے 286 رنز کے جواب میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنا لیے ہیں. اور سری نگر سے یوسف جمیل نے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی ہے. سری نگر کے ایک اسکول کے باہر طالب علموں کے گروپ اور سیکیورٹی فوج کے درمیان شدید جھڑپوں کا دائرہ شہر کے کاروباری مرکز لال چوک تک پھیل گیا ہے. پتھراؤ کرنے والا ہجوم بھی نوجوانوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. سنتے ہیں یہ رپورٹ.
پیر کو مشتبہ عسکریت پسندوں نے بھارتی کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کے مقامی لیڈر عبد الغنی ڈار کو نزدیک سے گولی مار کر شدید طور پر زخمی کر دیا. اسے دارالحکومت سری نگر کے ایک سرکاری اسپتال لایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. ڈار پی ڈی پی کا ضلع صدر تھا. یہ واقعہ ایک ایسے دن پیش آیا ہے جب پی ڈی پی کی صدر اور صوبائی وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کر کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور امن و قانون کی صورت احوال پر تبادلہ خیالات کیا. متنازع کشمیر کے بھارتی علاقے میں بھارت مخالف مظاہروں میں مشاہدے میں آ رہی شدت اور تشدد کے واقعات میں حالیہ اضافے کے پس منظر میں ہوئی اس ملاقات کو بھارت کے سیاسی حلقوں میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، جبکہ ذرائع ابلاغ کے ایک حصے میں صوبے میں گورنر راج نافذ کیے جانے کی قیاس آرائی کی جانے لگی ہے. لیکن بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے جنرل سیکرٹری رام مادھو وارانسی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس کے اتحادی جماعت پی ڈی پی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں اور صوبے میں بی جے پی پی ڈی پی مخلوط حکومت کے بارے میں حال ہی میں بعض متنازع سی باتیں رابطے میں خامی کی وجہ سے سامنے آ گئی تھیں. خود محبوبہ مفتی نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہوگا اور اس مقصد کے لیے مذاکرات شروع کرنا ناگزیر ہے.
کیا راستہ ہے اور اس میں بات چیت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کب تک آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں گے، کسی نہ کسی لیول پہ بات ہونی چاہیے.
انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کی وضع کردہ وہ پالیسی مشعل راہ بن سکتی ہے جس کے تحت کشمیر کے مسئلے کو انسانیت، جمہوریت اور کشمیریت یعنی کشمیر کی مخصوص روایات اور اقدار کے دائرے میں حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا. ادھر پیر کو سری نگر میں طالب علموں اور حفاظت دستوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر جھڑپیں ہوئیں جن میں ایک درجن سے زائد طلبہ اور چند پولیس والے زخمی ہو گئے. عہدیداروں کے مطابق زخمی پولیس والوں میں سری نگر کا سینئر سپر انٹینڈنٹ اسماعیل پرے بھی شامل ہے. جھڑپوں کے دوران پولیس نے نصف درجن کے قریب طلبہ کو گرفتار کر لیا اور جیسا کہ دیکھنے والے کہتے ہیں بعض کی موقع ہی پر شدید مار پیٹ کی گئی. جھڑپیں اس وقت شروع ہو گئیں جب سری نگر کے سری پرتاپ ہائر سیکنڈری اسکول کے طلبہ کیمپس سے باہر آ کر گزشتہ دنوں حفاظی دستوں کی طرف سے ان کے ساتھیوں پر کی گئی مبینہ زیادتیوں کے خلاف مظاہرے کرنے لگے. مسلح پولیس ان کے راستے میں آ گئی اور انہیں منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس چھوڑی. طلبہ نے پولیس والوں پر پتھراو کیا. دیکھتے ہی دیکھتے مظاہرے اور حفاظت دستوں پر سنگباری کا سلسلہ قریبی علاقوں مولانا آزاد روڈ، ریگل چوک، ریزیڈنسی روڈ اور پھر سری نگر کے تاریخی مرکزی مقام لال چوک تک پھیل گیا اور اس میں ان علاقوں کے نوجوان بھی شامل ہو گئے. مولانا آزاد روڈ پر واقع گورنمنٹ زنانہ کالج کی طالبات نے بھی کلاسوں کا بائیکاٹ کیا اور سڑکوں پر آ کر حکومت اور پولیس مخالف مظاہرے کیے. طلبہ ہی کی طرح وہ بھی بھارت سے آزادی چاہیے کا نعرہ لگا رہی تھیں. جب حالات قابو سے باہر جانے لگے تو پولیس اور اس کے معاون نیم فوجی دستوں نے درجنوں ٹیئر اور پیپر گیس کے گولے داغے اور ہوا میں فائرنگ کی. یوسف جمیل, وی او اے, سری نگر.
افغانستان کے شمالی علاقے مزار شریف میں ایک فوجی اڈے پر حملے میں 140 سے زائد فوجیوں اور دیگر افراد کی ہلاکت کے بعد افغانستان کی فوج کے سربراہ اور وزیر دفاع نے استعفیٰ دے دیا ہے. افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی نے پیر کو یہ استعفے منظور کر لیے ہیں. اور امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس پیر کو افغانستان پہنچے ہیں. اس دورے کا پہلے سے اعلان نہیں کیا گیا تھا. توقع ہے کہ جم میٹس افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن اور افغان صدر اشرف غنی کے علاوہ دیگر اعلی عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو, جو امریکہ میکسیکو سرحد کے ساتھ ساتھ ایک دیوار کی تعمیر کے لیے نئی کوششیں کر رہے ہیں, ڈیموکریٹ اپوزیشن کی مخالفت کا سامنا ہے. ٹرمپ کا خیال ہے کہ دیوار کی تعمیر پر اخراجات کا اندازہ کہیں زیادہ ہے. صدر ٹرمپ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے یہ دیوار تعمیر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس متنازع باڑ کے لیے رقم کی فراہمی کا مسئلہ وائٹ ہاؤس میں قانون سازوں کے ساتھ زیر بحث ہے, تاکہ اس ہفتے کے آخر میں حکومت کے امور جزوی طور پر بند کرنے کی کارروائی کو روکا جا سکے. ٹرمپ چاہتے ہیں کہ دیوار کے لیے ابتدائی فنڈنگ کو ستمبر تک کے لیے حکومت کے مالی اخراجات کے بجٹ میں شامل کیا جائے, لیکن ڈیموکریٹ اس دیوار کی تعمیر کی مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں. جمعے کی آدھی رات تک امریکی حکومت کے پاس سے اخراجات کے لیے رقم ختم ہو جائے گی, جس کے بعد ریپبلکن کے کنٹرول والی کانگریس اور اقلیتی ڈیموکریٹس کے پاس وائٹ ہاؤس سے مفاہمت کے لیے صرف چند دن باقی رہ جائیں گے. فرانس کے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے کے ابتدائی نتائج کے مطابق ایمانوئل میکرون اور تارکین وطن کی مخالف میرین لوپین دیگر امیدواروں سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں, لیکن درکار 50% ووٹ حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اب ان کے درمیان دو ہفتوں بعد دوسرے اور حتمی مرحلے کا انتخاب ہوگا. اس بارے میں لوئس ریمریس کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
اب یہ ایک حقیقی امکان بن گیا ہے کہ میرین لپین ایسے موقع کے ساتھ انتخاب کے آخری مرحلے میں جائیں گی کہ وہ فرانس کی آئندہ صدر بن سکتی ہیں. نیشنل فرنٹ کی امیدوار میرین لپین کا کہنا تھا,
It's time to free the French people from the arrogant elite who want to control what they do because yes, I'm the candidate of the people.
اب وقت آ گیا ہے کہ فرانسیسی عوام کو متکبر اشرافیہ سے چھٹکارا دلایا جائے جو اپنے افعال کو خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اب میں عوام کی نمائندہ ہوں. رن آف یا دوسرے مرحلے میں ان کے حریف 39 سالہ سابق وزیر اقتصادیات ایمانوئل میکرون ہیں, جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے اس مرحلے تک پہنچے ہیں اور جنہوں نے غیر مقبول سوشلسٹ صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ اپنے تعلق سے چھٹکارا پا لیا ہے. میکرون نے کہا کہ ایک سال میں انہوں نے اور ان کے حامیوں نے فرانسیسی سیاست کو بالکل تبدیل کر دیا ہے. اسے فرانس میں ایک سیاسی زلزلہ قرار دیا جا رہا ہے. جدید جمہوریہ فرانس میں یہ پہلا موقع ہے کہ نمایاں صدارتی امیدوار ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں یا مین اسٹریم پارٹیوں سے نہیں ہیں. اس خبر کے بعد کہ لیپین صدر بن سکتی ہیں, بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے مشتعل مظاہرین پیرس کی سڑکوں پر نکل آئے, جہاں ان کا پولیس سے تصادم بھی ہوا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بعض شہری ووٹروں نے اس وجہ سے لیپین کو ووٹ دیا ہے کہ وہ ملک کی حیات حاکمہ یا اسٹیبلشمنٹ سے ناراض تھے. سیاسی تجزیہ کار ٹامس گنول کہتے ہیں,
سم آف دیم فار دی فریڈ آف اٹ پیور اینڈ سمپل یو نو لائک پلیئنگ رشن رولیٹ بٹ پولیٹیکلی سم ادرز اٹ وڈ بی بیکاز
تو یہ ہے جان انگیزی اور جذبات کی بنیاد پر کیا. یہ روسی رولیٹ کھیلنے جیسی بات ہے سیاسی طور پر, جبکہ دوسروں نے اس لیے ایسا کیا کہ وہ ملک کی اشرافیہ سے نفرت کرتے ہیں. لپین زیادہ نقل وطن کر کے آنے والوں کو روکنا چاہتی ہیں, خاص طور سے مسلمان تاجکین وطن ان کا ہدف ہیں. وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ فرانس یورپی یونین سے نکل جائے, اور فرانس کے لیے وہ روزگار کے مزید مواقع کی خواہاں ہیں. میکرون کاروبار کے حامی ہیں اور یورپی یونین کے بھی حامی ہیں. انہیں متوسط شہری طبقے اور اعلی طبقے کی حمایت حاصل ہے, جنہیں عالمگیر سے فائدہ پہنچا ہے. بہر صورت فرانسیسیوں نے اتوار کے روز تبدیلی کے لیے ووٹ دیا, اور 7 مئی کا دن فرانس کے لیے ایک نئے دن کا سورج لے کر طلوع ہوگا. قمر عباس جعفری, اردو, بی او اے, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا نے ایک امریکی شہری کو گرفتار کر لیا ہے جو اس کمیونسٹ ملک میں ریاست کے خلاف مبینہ جرائم کی بنا پر گرفتار کیے جانے والا تیسرا امریکی شہری ہے۔ اس بارے میں سلاتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ہفتے کے روز شمالی کوریا میں گرفتار ہونے والے امریکی شہری کا نام ٹونی کم ہے جو اپنے کوریائی نام کم سانگ ڈک سے بھی معروف ہے۔ شمالی کوریا نے اس کی گرفتاری کی خبر نہیں دی ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا الزامات ہیں۔ گزشتہ سال دو دوسرے امریکی شہریوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں ریاست کے خلاف جرائم کی بنا پر سزا سنائی گئی تھی۔ ایک کو 10 سال اور دوسرے کو 15 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ تیسری گرفتاری ایسے میں ہوئی ہے جب پیونگ یانگ کی جانب سے بالسٹک میزائل کے تازہ ترین تجربے کے بعد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے اپنے حالیہ دورے کے دوران امریکی نائب صدر مائک پینس نے بار بار انتباہ کیا کہ شمالی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کا تحمل ختم ہو چکا ہے۔ ان کے الفاظ،
نیوکلیئر ویپنز ان دی ہینڈز آف دی ریجیم ان پیونگ یانگ وِد ا بالسٹک مِسائل پروگرام اینڈ وِد دی پوٹینشل فار انٹرکانٹیننٹل بالسٹک۔
پیونگ یانگ میں حکومت کے ہاتھوں میں ایک بالسٹک پروگرام کے ساتھ جوہری ہتھیاروں اور بین البراعظمی میزائلوں کا امکان اس خطے کے استحکام اور سلامتی کے لیے ایک خطرے کی علامت اور امکانی طور پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے لیے ایک ممکنہ خطرہ ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر مائک پینس کے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ چین اپنے پڑوسی شمالی کوریا پر یہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے ساتھ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ ہفتے کے روز آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے مسٹر پینس کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا،
It is self-evident that China has the opportunity and we say the responsibility to bring pressure to bear on North Korea.
یہ بالکل عیاں ہے کہ چین کے پاس ایک موقع ہے اور ہم تو یہ کہیں گے کہ چین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شمالی کوریا کو اس غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک راستے پر جانے سے روکنے کے لیے جس پر وہ چل پڑے ہیں دباؤ ڈالے۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے۔ لیکن اتوار کے روز چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے یونان کے ایک دورے کے دوران کہا کہ ان کے ملک کے پاس جزیرہ نما کوریا کے حل کی کوئی کنجی موجود نہیں ہے۔ ان کے الفاظ، چین نے بھارت اور جزیرہ نما میں امن اور استحکام کے لیے ایک ذمہ داری رکھتے ہوئے ہمیشہ فریقین کے درمیان امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں کی ہیں اور حال ہی میں ہم نے ایسی معقول اور تعمیری تجاویز پیش کی ہیں جن کی بہت زیادہ توصیف اور حمایت کی گئی ہے۔ یہ الفاظ تھے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کارل ونسن کی زیر قیادت امریکی بحریہ کا ایک بیڑا جزیرہ نما کوریا کے پانیوں کی جانب روانہ کیا جا چکا ہے اور توقع ہے کہ وہ اس ہفتے کے آخر تک وہاں پہنچ جائے گا۔ اتوار کے روز شمالی کوریا نے کہا کہ وہ اپنی فوجی طاقت کے مظاہرے کے لیے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو غرق کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں ہوں عمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صاحب، ان ملکوں میں جہاں خاندانی نظام زیادہ مستحکم نہیں ہے، وہاں ضعیف لوگوں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی اعتبار سے کوئی معذوری رکھتے ہوں، تنہائی ایک بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ خاص طور سے مغرب میں اس مسئلے کے دوسرے حلوں کے ساتھ یہاں ایک حل یہ بھی نکالا گیا ہے کہ ایسے لوگ پالتو جانور رکھتے ہیں جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھی بن کر ان کی تنہائی دور کرتے اور انہیں ذہنی سکون فراہم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن اب ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ پالتو جانور یا پیٹ ایک روبوٹک جانور ہو جو انسانوں کے ساتھ انٹر ایکشن کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرے، اور جو برطانوی کمپنی انسانی صورت کا جو خوبصورت سا روبوٹ بنا رہی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ جذباتی سہارا بھی دے گا اور انسانوں کے ساتھ انٹر ایکشن بھی کرے گا۔ یہ خوبصورت سا مشینی جانور اوسط درجے کا پیٹ نہیں ہوگا، تاہم یہ روبوٹ جس کا نام میرو ہے لوگوں کے لیے ایک ساتھی کا کام انجام دے گا، اور اس کو بنانے والی کمپنی کا خیال ہے کہ مشین خاص طور پر ضعیفوں اور معذوروں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ کمپنی کی اسٹوڈیو مینیجر ماریا فورڈ کا کہنا تھا،
As you can see, you can't really tell if it's a dog or a sheep or a cow. It's a hybrid animal. It has a companionship effect, so when it's on and around you, it really gives you that warm, buzzy feeling that you have someone that understands you, and it kind of really can help for loneliness, but also autism, people with
learning. Just like you can see, واقعی یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا یہ ایک کتا ہے یا بھیڑ ہے یا کوئی گائے ہے. یہ ایک ہائبرڈ جانور ہے, یہ ایک حقیقی ساتھی کا تاثر دیتا ہے. چنانچہ جب یہ آپ کے آس پاس یا قریب ہوتا ہے تو یہ واقعی گرم جوشی کا احساس دلاتا ہے, ایک ایسا مبہم سا دھیما دھیما احساس دلاتا ہے جیسے آپ کے قریب کوئی ایسا ہے جو آپ کو سمجھ سکتا ہے. یہ واقعی آپ کی تنہائی کو دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے اور معذوروں کی مدد کر سکتا ہے. میروں میں سینسر فٹ ہوتے ہیں جو اس کی پشت یا سر پر تھپتھپائے جانے کی صورت میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے دم ہلا کر اس کا جواب دیتا ہے. اور یہ اس کی مصنوعی ذہانت ہے کہ میرو اوسط پیٹ سے کہیں زیادہ اسمارٹ ہے. کمپنی کے ریسرچ انجینئر لوڈویگ ریش کہتے ہیں,
With artificial intelligence, it opens doors to a whole range of new things. If it was just an animal, you would be pretty much stuck at that animal level, that ability to interact emotionally. But since we have the artificial level and that high level thinking brain, we can do things which animals couldn't.
Iski masnoi zehanat ke sabab bahut sari nayi cheezon ke liye darwaze khul gaye hain. Agar ye sirf ek janwar hota to aap sirf uski haiwani satah tak mehdood rehte, interact karne ki jazbati salahiyat tak. Lekin kyunki iski satah masnoi hai اور اعلیٰ سطح کا سوچنے والا دماغ ہے, اس کے ذریعے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو پالتو جانور نہیں کر سکتے, جیسے کہ ٹیلی فون کالنگ کرنا, دروازے پر ملنے کے لیے آنے والوں کو پہچاننا, اور لوگوں کو اس دن کے لیے ان کے منصوبوں کے بارے میں یاددہانی نہیں کرانا. تاہم ضعیفوں کی ایک تنظیم ایج یو کے خصوصی مشیر ماروین کولز کہتے ہیں کہ ہرچند کے میرو آرام فراہم کرتا ہے, لیکن وہ اسے اس کا نعم البدل نہیں سمجھتے جو انسان بھرپور انداز میں فراہم کر سکتا ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت حاضر خدمت ہے. عالمی ادارہ صحت جے ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ جگر کے عارضے یعنی ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے وائرس سے متاثرہ لاکھوں افراد صرف اس وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس زندگی بچانے والے ٹیسٹ اور علاج معالجے تک رسائی کا فقدان ہے. وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن نے جنیوا میں ڈبلیو ایچ او کی ہیپاٹائٹس 2017 کی رپورٹ جاری ہونے پر یہ تفصیل ارسال کی ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. نئی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 3.25 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس بی یا سی کے وائرس سے متاثر ہیں. ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد کا ٹیسٹ نہیں کیا گیا اور وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس بیماری کا شکار ہیں. ڈبلیو ایچ او نے بتایا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان کا علاج معالجہ بھی نہیں ہو سکتا اور ان کے جگر کے عارضے میں مبتلا ہونے کا بڑا خطرہ موجود ہے. اس کے علاوہ وہ بات کو کینسر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ڈبلیو ایچ او کے ایچ آئی وی گلوبل ہیپاٹائٹس پروگرام کے شعبے کے ڈائریکٹر گاڈفریڈ ہنس شال کا کہنا ہے کہ 2015 میں 13 لاکھ سے زائد افراد وائرل ہیپاٹائٹس کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے. یہ تقریباً اتنی ہی تعداد ہے جو تپدق یعنی ٹی بی سے مرنے والوں کی ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایچ آئی وی سے زیادہ لوگ ہیپاٹائٹس سے مر جاتے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایچ آئی وی وائرس ایڈز پیدا کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ ملیریا کے مقابلے میں بھی ہیپاٹائٹس سے مرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو جاتی ہے.
What is, however, the difference between hepatitis and those three other diseases is that the trend for hepatitis is upwards.
ڈائریکٹر ہنس شال کہہ رہے ہیں کہ ہیپاٹائٹس اور ان تین دوسری بیماریوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جو تین دوسری بیماریوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. سن 2000 سے 2015 تک ہم نے اس میں 22% اضافہ دیکھا اور یہ تعداد 10 لاکھ سے بڑھ کر 13,40,000 ہو گئی. ہنشال کہتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر افراد کی زندگیوں کو بچانا ممکن تھا کیونکہ ویکسینز اور ادویات بھی موجود ہیں جو وائرل ہیپاٹائٹس کا مقابلہ کر سکتی ہیں, جس سے جانوں کو بچانا ممکن ہے. وہ توجہ دلاتے ہیں کہ ماں سے بچے میں ہیپاٹائٹس بی کی منتقلی کی روک تھام کے لیے انتہائی مؤثر ویکسین موجود ہے اور بچوں کو متاثر ہونے سے بچا سکتی ہے. ہنچ چارلز کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کے افراد کا علاج ایک انتہائی مؤثر اینٹی وائرل گولی سے ہو سکتا ہے جو 2 سے 3 ماہ تک روزانہ کھانا ہوتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ علاج ارزاں بھی ہے کیونکہ پہلے کے مقابلے میں قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں، اور علاج کے ایک کورس کی قیمت اب بعض ملکوں میں صرف $200 رہ گئی ہے۔ بیچا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ عالمی بینک نے پشاور کابل موٹر وے کی تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ پاکستان علاقائی رابطہ کاری کو بہتر بنانے کے لیے یہ شاہراہ تعمیر کر رہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور عالمی بینک کی جنوبی ایشیا خطے کے لیے نائب صدر ڈکسون کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تقریباً 260 کلومیٹر طویل شاہراہ کے منصوبے پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کی وزارت خزانہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عالمی بینک نے پشاور سے کابل تک موٹر وے کی تعمیر کے لیے مالی معاونت فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق 265 کلومیٹر طویل اس شاہراہ کی تعمیر کے بارے میں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران عالمی بینک کی جنوبی ایشیا سے متعلق نائب صدر اینٹ ڈکسن سے ملاقات میں تبادلہ خیال کیا۔ اطلاعات کے مطابق اس موٹر وے کی تعمیر پر $76 کروڑ لاگت آئے گی اور اس پر کام 3 سال میں مکمل ہوگا۔ پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے چیئرمین زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کابل پشاور موٹر وے کی تعمیر سے متعلق مجوزہ منصوبے کے لیے عالمی بینک کی طرف سے مالی اعانت کی فراہمی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ اگر موٹر وے بن جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا لیپ فارورڈ ہوگا، تو آئی تھنک پاکستان اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا، افغانستان اس کا بینیفیشری ہوگا۔ ہم اپنے جو کموڈٹی کی جو امپورٹس ہو رہی ہیں کراچی پورٹ پر یا گوادر یا کہیں سے، اس کی جو ترسیل جو ہے افغانستان کو بہت بہت اس کے اندر ہم کٹ ڈاؤن کر لیں گے ٹائم فریم کو۔ جب ٹائم فریم کٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹک ایکسپینڈیچرز بھی کم ہو جاتے ہیں اور کاسٹ کم ہو جاتی ہے، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور جو بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ ہیں ان کو کافی بہتر ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بات ہی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ جب یہ ریالٹی ہو جائے گی تو آئی تھنک اسکائیز دی لمٹ جتنی اپرچونٹیز اس میں ہیں۔
پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت کا سالانہ حجم $2.5 ارب تک ہے، جسے دونوں ملکوں نے $5 ارب سالانہ تک بڑھانے پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم زبیر موتی والا کے بقول حالیہ برسوں میں کشیدگی کے سبب اب دو طرفہ تجارت کم ہو کر $1.5 ارب تک رہ گئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں 3 ماہ کے بعد 100 انڈیکس نے 50,000 پوائنٹس کا بینچ مارک پار کیا ہے۔ اقتصادی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، سعود ظفر اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں۔
ملک کی معاشی صورتحال کی عکاس، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس بہتر معاشی اشاریوں کے باعث 3 ماہ کے وقفے کے بعد ایک بار پھر 50,000 پوائنٹس کی حد عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران مارکیٹ میں سرمایہ کاروں نے محتاط رویہ اپنائے رکھا اور ہفتے بھر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، لیکن جمعرات کے روز سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس کا تفصیلی فیصلہ آتے ہی مارکیٹ نے مثبت کارکردگی دکھائی اور جمعے کو کاروباری ہفتے کے اختتام پر 49,708 کی سطح پر مارکیٹ بند ہوئی۔ آج مارکیٹ میں تقریباً 400 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا اور 100 انڈیکس 400 پوائنٹس اضافے کے بعد 50,111 پر بند ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اس رجحان پر مارکیٹ ایکسپرٹ سید سلمان احمد کہتے ہیں،
مارکیٹ میں یہی بنیادی ایشو تھا پاناما کا، جس کی وجہ سے نہ صرف اسٹاک مارکیٹ بلکہ پورے پاکستان کا بزنس جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پر آ گیا تھا اور کافی لیک لسٹر ہو گیا تھا۔ اسٹاک مارکیٹ بھی کافی رینج باؤنڈ اور لو والیوم سے ٹریڈ کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی یہ معاملہ حل ہوا within 2-3 sessions 2-3 days مارکیٹ نے پورے مہینے کا سفر طے کرایا اور دوبارہ 50,000 سے اوپر آ گئی ہے، اور یہی وہ بنیادی ٹریگر نیوز تھی جس کا مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس کو انتظار تھا۔ مارکیٹ کے فنڈامنٹل سے اسٹرانگ ہیں، مارکیٹ میں ویلیوز بڑی اٹریکٹیو ہیں، اور آگے آنے والی فنڈامنٹل چینجز مارکیٹ کو بہت زیادہ پازیٹیو کر سکتی ہیں، اسی لیے within 2-3 days جو ہے وہ مارکیٹ نے دوبارہ باؤنس بیک کرا اور 50,000 کا نفسیاتی حد عبور کر لی ہے اور امید ہے انشاءاللہ یہ مزید بہتر ہوگی۔
ایک دوسری خبر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی کے علاقے پاک کالونی میں لیاری گینگ وار کے ٹھکانوں پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کا تعلق کلدم بلوچستان لبریشن آرمی سے بتایا جاتا ہے، جبکہ ملزمان گولی مار میں عرصہ دراز سے منشیات کے اڈے چلا رہے تھے۔ ادھر کراچی میں ٹریفک کا نظام ٹھیک کرنے والے خود اس میں خلل ڈالنے کا سبب بن گئے۔ آج دوپہر کراچی ٹریفک پولیس کے 45 اہلکاروں نے گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج اور ڈی آئی جی ٹریفک آصف اعجاز شیخ کے دفتر کے باہر دھرنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق ان ٹریفک اہلکاروں کو ہیوی ٹریفک رکوانے میں ناکامی پر برخاست کیا گیا تھا، جس کے خلاف باوردی اہلکاروں نے مرکزی شاہراہ پر دھرنا دے دیا، جس سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ ڈی آئی جی ٹریفک آصف اعجاز شیخ نے سلسلے میں ایک پریس کانفرنس بھی منعقد کی، جس میں ان کا کہنا تھا،
لیکن اس شہر میں ٹوٹل 35 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے ہیوی ٹریفک شہر میں داخل ہوتی ہے۔ ان پوائنٹس پہ روکنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ ڈفرینٹ چیزیں ہمیں چاہیے۔ اچھا، اس میں میرے پاس جو ٹریفک کا اسٹاف ہے، میں نے 12 آپ دوستوں کو سب کو بتایا بھی ہے، پتہ بھی ہے، کم اسٹاف ہے، اس کی کمپلائنس کرانے کے لیے ان 35 پوائنٹس کو مین کرنے کے لیے اور اسٹاف بھی چاہیے۔ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، ہمیں کچھ مہینوں میں آ جائے گی تو کافی بہتری آئے گی۔ دوسرا، ان 35 پوائنٹس پہ جو کورٹ کے آرڈرز ہیں جو گورنمنٹ سے آفیسرز کے لیے ہیں، جس میں چیف سیکرٹری صاحب نے میٹنگ بھی کی ہے اور اس پہ ابھی کورٹ کے حکم میں کمپلائنٹ ہوگی، 35 پوائنٹس پہ بیریئرز لگیں گے، ہائٹ بیریئرز، اور وہ فلیکسیبل ہوں گے۔ جب وہ ہائٹ بیریئرز لگ جائیں گے تو کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔ تو چیزیں ان پروسیس میں ہیں جو گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے۔
ڈی آئی جی ٹریفک کے مطابق محکمے میں سزا اور جزا کا کام چلتا رہتا ہے۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کے صوبے چھتیس گڑھ میں نکسل باغیوں نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے عملے پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں 24 جوان ہلاک ہو گئے جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ ان کا تعلق سی پی آر ایف کی 74ویں بٹالین سے تھا۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
ریاست چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں پیر کے روز نکسلیوں نے گھات لگا کر سی آر پی ایف کے ایک دستے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 24 جوان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 6 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ یہ حملہ نکسلی سرگرمیوں سے بری طرح متاثر جنوبی بستر کے علاقے میں برکا پال اور چنتا گفا کے درمیان دن میں تقریباً 1 بجے کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے جوانوں کا تعلق نیم مسلح دستے سی آر پی ایف کے 74ویں بٹالین سے ہے۔ نکسلی سرگرمیوں کے خلاف چلائے جانے والے آپریشن کے تحت وہاں تعینات کیے گئے تھے۔ سکما کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جیتندر شکلا نے بتایا کہ یہ حملہ اس وقت پیش آیا جب سی آر پی ایف کا دستہ مذکورہ علاقے میں گشت کر رہا تھا۔ انہیں ایک سڑک کی تعمیر کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ حملے کے وقت جوانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، کافی دیر تک گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ رپورٹوں کے مطابق تقریباً 300 نکسلیوں نے حملہ کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان میں 70% خواتین تھیں۔ وزیر مملکت برائے دفاع ہنس راج اہیر نے سی آر پی ایف کے ڈائریکٹر جنرل کو متاثرہ علاقے کا دورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور جوانوں کے ہتھیار بھی لوٹ لے گئے۔ حملے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ رمن سنگھ نے کابینہ کا ایمرجنسی اجلاس طلب کیا۔ سکما نکسلی شورش پسندوں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ اسی سال 11 مارچ کو ان کے حملے میں 12 جوان ہلاک ہوئے تھے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے نظر بندی مراکز میں حکومت کے اس دعوے کے باوجود اذیت رسانی کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ اذیتیں دینے کے سلسلے کو ختم کرے گی۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
رپورٹ جنوری 2015 سے لے کر دسمبر 2016 تک کی 2 سال کی مدت کے واقعات پر محیط ہے۔ اقوام متحدہ کے نگرانوں نے تصادم سے متعلق 469 نظر بندوں سے 62 ایسے نظر بندی مراکز میں انٹرویو کیے جو افغان سیکورٹی فورسز اور قومی پولیس کے زیر انتظام چلتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی ترجمان خاتون لیز تھروسل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک تہائی سے زیادہ نظر بندوں نے اذیت رسانی اور بدسلوکی کا شکار ہونے سے متعلق قابل بھروسہ بیانات دیے۔
The majority of the people who were spoken to said that they were tortured in order to make them confess, and that once they had given a confession and had signed it or given their thumbprint to the confession,
ان کا کہنا تھا جن لوگوں سے بات کی گئی ان میں سے اکثریت نے کہا کہ ان سے اقرار جرم کرانے کے لیے انہیں اذیتیں دی گئی، اور یہ کہ جب انہوں نے اقرار جرم کر لیا اور اقرار نامے پر دستخط کر دیے، یا انگوٹھے کا نشان لگا دیا تو اذیت رسانی اور بدسلوکی بند کر دی گئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سی صورتوں میں وہ نہ تو سمجھ سکے نہ پڑھ سکے کہ ان کے مفروضہ اقرار نامے میں کیا لکھا گیا تھا. یہ تھی اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے دفتر کی ترجمان. جن لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے ان میں 85 بچے تھے اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 38 نے اس وقت جبکہ وہ افغان سیکورٹی فورسز کی تحویل میں تھے اذیتیں دیے جانے اور بدسلوکی کے بارے میں قابل بھروسہ بیانات دیے. تھروتل کہتی ہیں کہ نظر بندوں کو دی جانے والی اذیتوں میں ڈنڈوں یا پلاسٹک کے کیبل سے پٹائی، بجلی کے جھٹکے، گلے گھونٹنا، واٹر بورڈنگ، جنسی حملے اور سزائے موت کی دھمکیاں شامل تھیں. ان کے الفاظ:
What we're stressing in our report, and as with previous reports, is that torture doesn't enhance security. Confessions produced as a result of torture are often totally unreliable because people will say anything to stop the pain of being beaten, electrocuted, suffocated.
اپنی رپورٹ میں ہم جس بات پر زور دے رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے سابقہ رپورٹوں میں بھی دیا تھا، کہ اذیت رسانی سے سیکیورٹی نہیں بڑھتی اور اذیت رسانی کے نتیجے میں حاصل کردہ جرم کے اقرار نامے اکثر ناقابل بھروسہ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اذیت رسانی کی تکلیف سے بچنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیں گے. اس درد اور تکلیف سے بچنے کے لیے جو مار پیٹ سے، بجلی کے جھٹکوں سے اور گلا گھونٹنے سے ہو. اقوام متحدہ نظر بندی مراکز کی معقول نگرانی اور ان لوگوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے کہہ رہی ہے جن پر اذیت رسانی کا الزام ہے، تاکہ انہیں ان کے جرائم کی سزا دی جا سکے. قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن.
یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم کے ایک امریکی رکن اتوار کے روز اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی کار مشرقی یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے لوہانسک میں بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی. متعدد دوسرے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. آسٹریا نے، جو اس تنظیم کا اس مرتبہ صدر ہے، تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ پریشپ گاؤں کے پاس پیش آیا. او ایس سی ای تنظیم کے خصوصی نگراں مشن کا یوکرین میں یہ پہلا جانی نقصان ہے. مشن کے ڈپٹی چیف الیگزینڈر ہگ کا کہنا تھا:
The statements made by others other than the SMM should not deflect from the reality that
SMM کے علاوہ دوسروں کے بیانات اس حقیقت سے توجہ نہیں ہٹا سکتے کہ یہ دھماکہ اس مخصوص جگہ پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور نگراں مشن کی آمد سے پہلے اس بارودی آلے کو وہاں سے ہٹا لینا چاہیے تھا. ایک جرمن اور 6 قومیت کے افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا ہے. اسرائیل کے وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایسے افراد کو، جو بقول ان کے اسرائیل کو اور یہودیوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، انتباہ کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے. تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز.
ہولوکاسٹ کی یاد منانے والے دن یروشلم کی یاد ویشم میموریل پر تقریر کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ ہولوکاسٹ سے ملنے والا سبق ہر دن ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ سبق بقول ان کے اسرائیل کے ہر وزیر اعظم کا سب سے بڑا فرض بھی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے امور ہیں جن میں دنیا نے نازی جرمنی کی اس کوشش سے کوئی سبق نہیں سیکھا جو یہودیوں کو مٹا دینے کے لیے تھی. وہ کہہ رہے ہیں اس یہود دشمنی کے ساتھ ساتھ جو دوبارہ مغرب میں نظر آ رہی ہے، ایک اور شدید نفرت مشرق سے نمودار ہو رہی ہے، جو ان کے اپنے الفاظ میں مسلمان انتہا پسندوں کی یہود دشمنی ہے، جس کے دو دھارے، جن کی قیادت ایران اور آئیسس کے پاس ہے، کھلے عام ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہودیوں کے لیے نفرت کا رخ اب یہودی ریاست کی جانب ہو گیا ہے. نئی پرانی یہود دشمنی مغربی حلقوں میں وسیع پیمانے پر موجود ہے، اور اب یہ وسیع طور پر اقوام متحدہ میں بھی ہے. یہ الفاظ تھے اسرائیل کے وزیر اعظم کے. اتوار کی اس تقریب میں ہولوکاسٹ سے بچانے والے 6 افراد بھی شامل تھے، جنہوں نے اس وقت 6 شمیں روشن کی جب مر جانے والوں کے لیے روایتی یہودی دعا پڑھی گئی. اسرائیل میں ہولوکاسٹ کی برسی پیر کی صبح بھی جاری رہتی ہے، جس میں مقامی وقت کے مطابق 10 بجے پورا ملک ہٹلر کی نسل کشی کا شکار ہونے والوں کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرتا ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سلیکون ویلی کسی نئے مارک زکربرگ کی تلاش کی واحد جگہ نہیں ہے. لگ بھگ 9,000 نئی ٹیکنیکل کمپنیاں نیو یارک کو اپنا گھر کہتی ہیں اور ان کی خدمات امریکہ کے سب سے گنجان آباد شہر کی منفرد ضروریات کی عکاس ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ٹینا ٹرن نے نیو یارک ٹیک ڈے کی تقریب کی جو رپورٹ ارسال کی ہے، وہ سنتے ہیں یاسمین جمیل سے۔
ایک نئی ٹیک کمپنی لوپ کے فاؤنڈر اور سی ای او سی جے برٹرام کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر اپنی ہی رفتار سے حرکت کرتا ہے اور ہم ہمیشہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ نیو یارک کے مصروف شہری فوری طور پر مسٹر سی جے برٹرام سے اتفاق کریں گے، جو نیو یارک شہر میں ٹیک ڈے کی حالیہ تقریب میں موجود تھے۔ ٹیکنالوجی کی 500 سے زیادہ نئی کمپنیاں وہاں موجود تھیں۔ برٹرام کی نئی کمپنی لوپ کی طرح ان میں سے بہت سی کمپنیوں نے نیو یارک شہر کی معقولیت کی ایک منفرد صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ لوپ کے فاؤنڈر اور سی ای او سی جے برٹرام کا کہنا تھا، ہم نے لوپس کو کافی شاپس میں تشکیل دیا اور ہمیں سیٹس نہیں مل سکتی تھیں، اور ہم لوگوں کو اندر آتے ہوئے دیکھتے اور لائن طویل ہوتی اور پھر وہ چلے جاتے۔ انہوں نے بتایا کہ لوپس اپنے استعمال کرنے والوں کو یہ بتاتی ہے کہ شہر کے پرہجوم ریسٹورینٹس اور بارز کی صورتحال کسی مخصوص وقت میں کیسی ہوتی ہے۔ ایک بار پھر سی جے برٹرام کے الفاظ، ہم عمارت کی داخلی گزرگاہ کے اوپر بصری سنسرز لگا دیتے ہیں اور اس طرح ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ کب عمارت میں آتے ہیں اور کب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے لوپس کے فاؤنڈر اور سی ای او سی جے برٹرام کے۔ نیو یارک کے لوگوں کا ایک اور عام مسئلہ راستے میں موبائل بیٹری کا جواب دے دینا ہوتا ہے، اس لیے لیو تویلیان اور ان کی ٹیم نے ہاپ لائٹ پاور تیار کی ہے۔
فار نیو یارکرز اینڈ اذرز اراؤنڈ موبیلٹی از کی، سو وی فگرڈ اف دیئر بائک،
نیو یارک اور اس کے ارد گرد کے شہریوں کے لیے متحرک ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اگر بائسیکل اور کار شیئرنگ کے نظام ہو سکتے ہیں تو ہم بجلی کی شیئرنگ کا نظام کیوں نہیں تشکیل دے سکتے۔ یہ الفاظ تھے لیو تویلیان کے۔ نیو یارک میں میڈی ویز کے سی ای او اور ایک نیو سرجن عثمان چودھری بھی اپنی صنعت کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی کمپنی اپنے ایک مخصوص کمپیوٹر کی مدد سے ڈاکٹروں، میڈیکل اسٹوڈینٹس اور مریضوں کو 3D ماڈلز کے ساتھ ربط کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر عثمان کہتے ہیں،
As physicians, as surgeons, we operate and we take care of patients who have a 3-dimensional body.
ہم فزیشنز کے طور پر سرجنز کے طور پر کام کرتے ہیں اور ہم ان مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں جو اپنے میڈیکل مسائل کو کمپیوٹر کے ذریعے دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں اور جو CAT سکینز یا MRIs پڑھ نہیں سکتے۔ سرجن چودھری کا خیال ہے کہ ان کا طریقہ کار آخر کار ہسپتالوں کا پیسہ بچا سکتا ہے اور حفاظت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ نیو یارک ٹیک ڈے پر پیش کیے گئے آئیڈیاز اتنے ہی متنوع تھے جتنا کہ یہ شہر جسے یہ کاروباری کمپنیاں اپنا گھر کہتی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی کے صوبہ ننگرہار کے ایک گاؤں کی ایک ماں کو وطن کے لیے ان کے گھرانے کی خدمات کے اعتراف میں تمغے سے نوازا ہے۔ جن کے 5 بیٹوں کو پچھلے سال داعش کے جنگجوؤں نے اس لیے ہلاک کر دیا تھا کیونکہ وہ مقامی ملیشیا میں شامل ہو کر اپنی آبادیوں کو دہشت گردوں سے بچا رہے تھے۔ پچھلے سال کے وسط میں داعش کے اکثریت پسندوں نے افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے ضلع کوٹ کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی، جس میں درجنوں دیہاتی ہلاک اور سینکڑوں بے گھر ہو گئے۔ ایک گاؤں کے لیجات کی نیاز بی بی نے اپنے گھر پر داعش کے جنگجوؤں کو دھاوا بولتے اور اپنے 9 میں سے 5 بیٹوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، جو وہاں سب ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ نیاز بی بی جو 12 بچوں کی ماں ہیں، وائس آف امریکہ کو ٹیلی فون پر بتایا کہ انہوں نے پہلے میرے بیٹوں کو گولیاں ماری اور پھر ان کی گردنیں کھاٹ دی۔ نیاز بی بی کے گھر کو بطور خاص اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ ان کے کچھ بیٹے مقامی افغان پولیس کے لیے کام کرتے تھے۔ افغان حکومت نے بستیوں کو شورش پسندوں سے بچانے میں مدد کے لیے مقامی پولیس کا نظام قائم کیا تھا۔ داعش اور طالبان مقامی پولیس کے اہلکاروں کو ہدف بناتے رہتے ہیں۔ افغان حکومت کا اندازہ ہے کہ مقامی پولیس اہلکاروں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ ہے۔ افغانستان کے ضلع کوٹ کی آبادی، جس کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں، 1,60,000 کے قریب ہے۔ یہ علاقہ داعش کے جنگجوؤں کا بطور خاص ہدف رہا ہے۔ وہاں کچھ حصوں میں شورش پسندوں نے سرکاری اسکولوں کو بند کروا دیے اور ان کی جگہ اپنی مذہبی مدرسے کھول دیے۔ نیاز بی بی کے زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک بیٹا اور 30 پوتے پوتیاں دہشت گردوں کے حملے میں شدید زخمی ہوئے۔ پچھلے سال کے آخر میں نیاز بی بی کے سب سے بڑے بیٹے کو، جو افغان پولیس فورس کا رکن تھا، داعش کے جنگجوؤں نے ہلاک کر دیا تھا۔ نیاز بی بی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش کے حملے میں جو لوگ محفوظ رہ گئے تھے انہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے گھر سے بھاگنا پڑا۔ جنگجوؤں نے ہمارے گھروں اور ہمارے اثاثوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اپنے بیٹوں کی تدفین کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ گاؤں کے لوگوں کی شکر گزار ہیں جنہوں نے انہیں احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ نیاز بی بی نے بتایا کہ ان کے بیٹے شادی شدہ تھے جو اپنے پیچھے بیوائیں اور 30 بچے چھوڑ گئے ہیں، جن کی دیکھ بھال مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ نیاز بی بی کے خاندان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ ان کے پیاروں نے اپنی زندگیاں وطن کی خاطر قربان کی ہے۔ صوبے ننگرہار کے گورنر سلیم خان قندوزی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبائی حکومت ان کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرے گی۔ صوبائی حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے داعش کے 120 سے زائد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں سے ان کا ایک سینئر کمانڈر بھی شامل ہے، اور ان کے اہم ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن نیاز بی بی کا کہنا ہے کہ داعش کے آسانی سے جان چھوڑنے والا گروپ نہیں ہے، انہیں خوف ہے کہ وہ پھر واپس آ جائیں گے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایئر لیبز نے ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے، جس کے تحت شہروں کے مخصوص مقامات پر موجود آلودہ ہوا چھن کر صاف ہونے کے بعد آپ تک پہنچے گی۔ ان نئے فلٹروں کو بس اڈوں پر موجود بینچوں، فٹ پاتھ پر موجود بینچوں اور دیگر ایسی جگہوں پر نصب کیا جا سکتا ہے، اور آرام سے بیٹھ کر ہم صاف ہوا میں سانس لے سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال فضائی آلودگی کی وجہ سے 7 ملین افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی مرتب کردہ رپورٹ کے مطابق غیر صحت مند ماحول کی وجہ سے سن 2012 میں 12 ملین سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایئر لیبز کی اس نئی ٹیکنالوجی کی بدولت فلٹر لگے بینچ پر بیٹھے فرد کے لیے گندی ہوا پیچھے چلی جائے گی اور صاف ہوا اس کے آگے ہوگی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایئر لیبز کی سی ای او سوفی پاور کا کہنا تھا، سو ہم نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کو صاف کرتے ہیں، خاص کر وہاں جہاں بہت سی ڈیزل گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یورپی شہروں کو درپیش بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ آزادانہ حیثیت میں کیے گئے تجربات سے ظاہر ہوا ہے کہ ایئر لیبز کے تیار کیے گئے فلٹر شہروں میں پائے جانے والے 90% گندے کیمیاوی اجزاء کو صاف کرتے ہیں۔ ایئر لیبز کے شریک بانی میتھیو جانسن کا کہنا ہے کہ یہ فلٹر اس لیے قابل عمل ہیں کیونکہ یہ محدود رقبے میں موجود ماحول کو صاف کرتے ہیں۔ میتھیو جانسن کا کہنا ہے،
The air pollution over a city like London could be kilometers thick. You can't clean all of
لندن جیسے شہروں میں موجود کئی کلومیٹروں تک فضائی آلودگی کی دبیس طے ہے، آپ وہاں کی ساری فضا کو صاف نہیں کر سکتے، لیکن اگر صرف ان مخصوص جگہوں پر کام کریں جہاں لوگ موجود ہیں تو وہاں آپ کو آلودہ ہوا کی کم مقدار کو صاف کرنا پڑے گا۔ ایئر لیبز کے مالکان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ریستورانوں اور کھیل کے میدانوں میں بھی کارآمد ہو سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے۔
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
20 جنوری 1942 کو جرمن نازی پارٹی کے اعلیٰ سینئر حکام کا برلن ضلع کے ایک ولا وانزے میں اجلاس ہوا, جس میں یہودیوں کے نزاعی مسئلے کے حتمی حل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ جرمنی نے یورپ کے جن حصوں پر قبضہ کر لیا ہے, وہاں آباد یہودیوں کو علاقہ بدر کر دیا جائے یا ان کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے. اس حتمی فیصلے کو آج ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, جس میں 60 لاکھ یہودیوں کو باقاعدہ ایک حاکمانہ طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یہ کارروائی دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن کمانڈروں اور ان کے شریک کاروں نے کی. ہرچند کہ یہ ایک ایسا اقدام تھا جس کا ارتکاب دوسری جنگ عظیم کے ایک حصے کے طور پر ایک مخصوص آبادی پر کیا گیا, مگر پھر بھی اسے جرمن جنگی کارروائیوں سے علیحدہ رکھا گیا. اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے حتمی فیصلے حربی کوششوں پر سبقت لے جاتے ہیں, مگر فرنٹ لائن پر افراد اور ساز و سامان کی شدید قلت اور ضرورت کے باوجود یہودیوں کو ہلاک کرنے والے کام پر متعین افراد اور سامان کو فرنٹ لائن کی طرف منتقل نہیں کیا گیا. تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی سرکاری یا حکومتی پالیسی کے تحت تمام لوگوں کی زندگیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, جبکہ اس کا کوئی اقتصادی یا سیاسی فائدہ بھی نہیں تھا. ایک ادیب جارج سینٹایانا نے لکھا تھا کہ جو لوگ ماضی کو یاد نہیں رکھتے وہ ماضی کی غلطیوں کو دہرا بھی سکتے ہیں, اور اسی لیے ہمیں ہولوکاسٹ کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جس کی بھیٹ لاکھوں افراد چڑھ گئے. 1989 میں امریکی کانگریس نے عبرانی کیلنڈر کے مطابق ان کے نسان مہینے کی 27 تاریخ کو اس کی یاد منانے کا فیصلہ کیا. ہولوکاسٹ کے ہلاک شدگان کی یاد 8 روز تک منانے کا فیصلہ ہوا تھا. اس سال عبرانی کیلنڈر کی یہ تاریخ 24 اپریل کو پڑ رہی ہے. 24 اپریل 1989 کے دن اس وقت کے امریکی صدر جیمی کارٹر نے کہا تھا کہ ہرچند کے لفظ مان پڑ جاتے ہیں, لیکن ہمیں بولتے رہنا چاہیے, ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور ہمیں ہولوکاسٹ سے جو سبق ملا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی جتن کرنا چاہیے. ہم کو نہ صرف یہ سیکھنا ہے کہ زندگی کتنی ناپائیدار ہے, بلکہ انسانی زندگی کی قدر و قیمت سے بھی آگاہ رہنا چاہیے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تعصب اور نفرت کی کتنی خوفناک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہمیں ان ظالمانہ یادداشتوں کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا سے انسانوں پر ہونے والے جبر و استبداد کے خلاف کمر بستہ ہونا چاہیے. جب ہماری طرح کے افراد پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جاتے ہیں, جب کسی انسان کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا اس پر تشدد کیا جاتا ہے یا اس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا وہ کسی تعصب اور نسل پرستی کا شکار ہوتا ہے, تو صرف وہی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان اس کے شکار ہوتے ہیں. 40 سال پہلے دنیا اس اخلاقی حقیقت کو تسلیم کرنے میں ناکام رہی, اور اسی نے ہولوکاسٹ کو جاری رہنے کا موقع فراہم کیا. اب ہماری نسل, بچ جانے والی نسل کو اس بات کی کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس سے حاصل ہونے والے سبق کو فراموش کر دے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا, جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر مشا ڈوبنسکی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ہم ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.